أطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگوں, عزیز نوجوان ساتھیوں, پیارے بچوں, محترم ماؤں اور بہن, سورہ البقرہ کی آخری رکوع کی تلاوت کی گئی اور آج انشاءاللہ اس کے تمام مضامین کو سمیٹ کر گفتگو مکمل کی جائے گی. کل سود پر گفتگو ہو رہی تھی اور سود پر پائے جانے والے دقیق و عمیق مباحث کو عام فہم انداز میں رکھنے کی کوشش کی گئی تھی. آج گفتگو کو سود پر وہیں سے شروع کرتے ہوئے اس بات کو عرض کروں کہ قرآن مجید نے اس سود کی گفتگو پر دو مرتبہ تقوی کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ تقوی اختیار کرو. اور میں نے اس پورے سورہ بقرہ کی گفتگو میں بارہا اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ رب العالمین صرف قانون سازی نہیں کرتا بلکہ قانون کو عملاً دنیا میں نافذ ہونے کے لیے جس اندرونی جذبے کی ضرورت ہے, جسے تقوی کے لفظ قرآن موسوم کرتا ہے, اس پر بار بار ابھارا گیا اور بتایا گیا کہ جب تک تقوی قلوب کے اندر نہ ہوگا دنیا کا کوئی قانون عملاً نافذ نہیں ہو سکتا. تقوی کے بارے میں ایک بات آج میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, ایک اور نیا مفہوم, اس میں اور وسعت ہے اور جامعیت ہے. اور میں نے سورہ بقرہ میں پر جب سے گفتگو کی ہے شاید چار مقامات پر میں نے تقوی پر مختلف گفتگو کی تھی. تقوی کے متعلق ایک اور بات عرض آج یہ کرنی ہے کہ تقوی کا مسکن دل ہے, یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں. التقوی ہا ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقوی کا مسکن, تقوی کا مرکز دل ہوتا ہے اور تقوی یہاں قیام کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے بہت سی نعمتیں ہم لوگوں کو دی ہیں, کچھ ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور کچھ باطنی نعمتیں بھی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. قرآن نے سورہ ابراہیم میں کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننے کے لیے بیٹھ جاؤ تو کبھی اس کا شمار اور حساب نہیں کر سکتے, اور جتنا تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ کرے گا. یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں اللہ نے ہم پر برسائی ہیں, لیکن ان نعمتوں کے حصول کے لیے برتن بھی چاہیے. اللہ کی نعمتیں ہر طرف بارش کی طرح برس رہی ہیں, ظاہری, دنیاوی, مادی, اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی پیوز برکات بھی اللہ کی جانب سے ہر آن اور ہر لمحہ مومن پر برسائی جاتے ہیں, لیکن اس کو سنبھالنے کے لیے, اس کو لینے کے لیے کچھ برتن بھی چاہیے, جسے ظرف کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں, حدیث کی اصطلاح میں ظرف کہا جاتا ہے. اور مومن کا ظرف جتنا وسیع ہوگا, جتنا اعلیٰ ظرف ہوگا, اتنا زیادہ اس کے اندر تقویٰ سمو سکے گا. اور یہ ظرف کیسے پیدا ہوتا ہے, یہ برتن کیسے پیدا کریں گے ہم؟ قرآن بتاتا ہے کہ یہ برتن, یہ ظرف پیدا ہوتا ہے تفقہ فی الدین سے. جن دین کی وسعتوں پر جتنا مومن گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرے گا, دین کے معلومات میں جتنا اضافہ لے گا اور دین پر جتنی گہرائی سے وہ گزرے گا, اتنا اس کا قلب گہرا ہوتا چلا جائے گا, عمیق ہوگا, یہ ظرف وسیع ہوگا. اور جتنا برتن وسیع ہوگا اتنا اس میں کسی چیز کو آپ بھر سکتے ہیں. ایک ساسر میں آپ بہت کم پانی بھر سکتے ہیں, ایک کپ میں اس سے زیادہ, ایک کٹورے میں اس سے زیادہ, اور ایک دیگ میں اس سے زیادہ پانی بھر سکتے ہیں. جتنا ظرف بڑا ہوگا, برتن جتنا بڑا ہوگا, اتنا شے اس کے اندر کوئی چیز سمو سکتی ہے. دین کی تفقہ وہ چیز ہے جس سے گہرائی پیدا ہوتی ہے ظرف کے اندر, اور ظرف جتنا وسیع ہوتا ہے اتنا تقویٰ اس کے اندر بھرتا چلا جاتا ہے, اور جتنا مومن کے اندر تقویٰ بھرتا ہے اتنا اس سے آبشار کے معنی ہوتا ہے. جب وہ تقویٰ پھوٹ کر عمل میں ڈھلنے لگتا ہے تو پھر بندہ مومن بہترین زندگی گزارنے لگتا ہے, اور اس تقوی کے بنسبت مومن ساری دنیا کو منور کرتا ہے. اس کی ایک آسان مثال سمجھ لیجیے کہ آپ لوگوں نے ڈیم کو کبھی دیکھا ہوگا, میٹرو ڈیم گئے ہوں گے آپ, یا مختلف جگہ کے ڈیمس کو آپ نے دیکھا ہوگا. جتنا کیچمنٹ ایریا جتنا وسیع ہوگا, پہاڑ جتنے بلند ہوں گے, دور دور تک جتنے پھیلے ہوں گے, اتنا اس کیچمنٹ ایریا میں پانی بھرنے کے امکانات ہیں. اور بس سے گزرتے ہوئے کبھی چھوٹے چھوٹا انیکٹ بھی دیکھتے ہیں جہاں پانی بھرنے کے لیے بس اتنی جگہ ہے اور اس میں سے ایک چھوٹا ڈیم بنا دیا گیا. جتنا ریزروائر بڑا ہوگا, جتنا اس کا کیچمنٹ ایریا بڑا ہوگا, اور جتنے پہاڑ بلند ہوں گے اتنا اس کے اندر پانی سمو سکے گا. اور اس کے بعد یہ ڈیم بنایا جاتا ہے, اور جتنا اس میں پانی بھرے گا, تخوہ ہے پانی یہاں اور کیچمنٹ ایریا ہے ظرف, تو جتنا اس تخوہ بھرے گا یعنی جتنا اس ڈیم میں پانی بھرے گا, اتنی قوت کے ساتھ وہ ٹربائنز کو گھما سکتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ٹربائنز کے کیپیسٹی لگائے جاتے ہیں وہ ڈیم کے ہائٹس پر, جب ٹربائنز گھومنے لگتے ہیں تو اس سے انرجی کریٹ ہوتی ہے, اور پھر ایک بڑے ایریا کو وہ بجلی سے منور کر دیتا ہے وہ ٹربائن. اسی طرح مومن کو بتایا گیا کہ جتنا اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا اتنا اس کی عملی زندگی میں قرآن کے یہ قوانین نافذ ہونے لگیں گے, اور جتنا تقویٰ ہماری زندگیوں میں کم ہوگا اتنا ہی ہم قرآن پر کم عمل کریں گے, اور تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا اتنا یہ قرآن کے اعمال جو ہے دنیا میں ڈھلنے لگیں گے, اور نہ صرف ڈھلیں گے بلکہ اس کی روشنی سے اور اس کی الیکٹریسٹی سے پوری دنیا بھی جگمگا اٹھے گی. یہ قوانین دنیا میں عام کرنے کے لیے آئے ہیں, اور اس قوانین کو دنیا میں نافذ کرنا چاہیے. اور یہ قوانین کس سے توقع کی جا سکتی ہے؟ صرف متقی لوگ اس دنیا میں اس قوانین کو نافذ کر سکتے ہیں. گویا کہ تقویٰ پر اسی لیے ابھارا گیا کہ تقویٰ کے بغیر نہ ان احکام پر عمل کرنا ممکن ہے, نہ ان احکام کو دنیا میں نافذ کرنا ممکن ہے. تو تقویٰ پر قرآن مجید نے بہت ہی اصرار کے ساتھ اور بہت ہی توجہ کے ساتھ گفتگو کی, اور بیشتر جگہ قرآن مجید نے ہر حکم کے بعد تقویٰ پر گفتگو کی ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی یہ جو رکو ہے, رکو نمبر 39, اس میں قرض دینے کے سلسلے میں, چونکہ سود پر گفتگو مکمل تھی, اب یہ ہے کہ اگر سود کا لینا دینا بند ہو جائے تو پھر لوگ ڈر کے مارے کہیں قرض بھی دینا چھوڑ دیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ دیکھو سود لینا دینا حرام ہے, سود کا کھانا پینا حرام ہے, سود کے لیے لکھنا اور لکھانا سب کچھ حرام ہے, سود کے لیے شہادت دینا حرام ہے, لیکن انسانی ضرورتوں کے لیے قرض کا معاملہ جاری رہنا چاہیے. انسانوں کی چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے امت کے اندر ایسے آرگنائزیشن, ایسے سوسائٹیاں اور ایسے بیت المال اور ایسے ادارے ہونے چاہیے جہاں امت کے کمزور, ناتوان اور لاچار طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے ان کی مدد ہوتی رہے, ان کو قرض ملتے رہے. اس پر ایک مفصل پورا رکو اللہ نے نازل کیا. اس رکو کے تفصیلات میں گئے بغیر بس 10 احکامات ہی, اس کی میں سرسری طور پر آپ کے سامنے اس پر گفتگو کر لوں گا. ایک تو قرآن مجید نے کہا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. قرض کا لین دین کرنا اسلام میں بہت ہی ایک اچھی چیز ہے, اور کہا گیا کہ دیا کریں لوگ قرض, لیکن انسانی مودت اور رحمت کے ناطے سے. کل سود پر جب گفتگو ہوئی تو معلوم ہو چکا کہ سود خور اور مہاجر انسانی ہمدردی کے لیے نہیں دیتے بلکہ اپنے فائدے کے لیے دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ قرض کا لینا دینا کیا کرو, لیکن تحریراً اس کو ضبط میں لے آؤ, گویا کہ ایگریمنٹ اس کا کر لیا کریں, جب قرض کا لین دین ہو تو لکھا پڑھی کر لیں. نمبر ایک, حکم نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ لکھنا ان لوگوں پر لازم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت عطا کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے کی صلاحیت ہر عام و خاص کو بخشی نہیں گئی, بلکہ صرف کچھ لوگوں کو اللہ نے دنیا میں لکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے, اور لکھنا ایک بہت بڑا کام ہے واقعتا, اور بالخصوص قرض وغیرہ کے سلسلے میں لکھنے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. کہا کہ تم میں سے جو لوگ لکھنے کا لکھا رکھتے ہوں وہ لکھیں ان قرض کے سلسلے میں, اور دونوں پارٹیوں کی موجودگی میں قرض کے بارے میں لکھا کریں گے. نمبر تین, حکم نمبر تین یہ ہے کہ جو لکھنا ہے جو ایگریمنٹ, ریسیور پر ذمہ داری ہے. جو ریسیو کرے گا قرض وہ گویا کہ اس لکھنے کا انتظام کرے گا, اور آج کے اکنامکس کی دنیا میں بھی رسید کا جو استعمال کیا جاتا ہے, جسے رسید جو ہے وہ لینے والا ہی رسید ہے. ریسیو سو مچ اماؤنٹ فرام سو اینڈ سو ڈیٹ, اور اس مد میں لیا گیا لینے والا جو ہے رسید دیا کرتا ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ لینے والا رسید دے اور ایگریمنٹ اس کی طرف سے ہونی چاہیے. پھر حکم نمبر 4 یہ ہے کہ اگر قرض دار کم عقل آدمی ہو تو پھر اس کے ولی کی طرف سے اس کی سرپرستی کوئی جو کرتا ہو وہ اس ایگریمنٹ کو لکھے گا اور قرض کا لین دین اس ولی کی جانب سے, اس سرپرست کی جانب سے ہوگا. نمبر 5 یہ ہے کہ اس قرض کے لین دین پر آپس میں گواہ ٹھہرا لے اور دو مرد اس کی گواہی دیں گے اور دو لوگ وٹنس کی حیثیت سے سائن کریں گے اور یہ دونوں وٹنس ایسے ہوں گے جو دونوں فریق دونوں پارٹیز کو واقفیت ہوگی جن سے. نمبر 5. حکم نمبر 6 یہ کہ اگر دو گواہ مرد نہ مل سکیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو تلاش کرو اور ان سے گواہی کا کام لیا کرو. قرآن نے یہ جو کہا کہ ایک مرد اور دو عورت کی گواہی, یا تو دو مرد کی گواہی ہوگی یا ایک مرد اور دو عورت کی گواہی ہوگی. اس پر ذرا آپ غور کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے بڑی ہی حکمت کے ساتھ کہا کہ دو عورتوں کی کیوں گواہی ہونی چاہیے اور عورتوں اور مرد کے برابری کا درجہ بہت سی جگہ ہے, لیکن کچھ کچھ جگہ جیسے یہاں قرض کا لین دین ہے اور عید عین کے چاند وغیرہ کے سلسلے میں ہے, اور ایک اور جگہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ صرف 3-4 مقامات پر قرآن نے یہ حکم دیا کہ دو عورت کی گواہی ہوگی, ورنہ دیگر امور میں جہاں مرد گواہی دے گا وہاں عورت بھی گواہی دے گی. لیکن کچھ امور ایسے ہیں جہاں قرآن نے کہا کہ ایک مرد کے ایک پیلنٹ میں دو عورت ہوگی. اس پر مستشرقین کو اورینٹلسٹ کو بڑا ہی اعتراض ہے, حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ عورت اکنامک افیئر سے فائنانشیل افیئر سے اس کی فطرت جو ہے آشنا نہیں ہوتی, فطرتاً وہ اس معاملے میں دلچسپی نہیں لیتی. اس لیے قرآن نے کہا کہ دو عورتوں کو لے لیا کرو اور لینے کی وجہ یہ بتایا کہ انتظل احداہما, کہ اس لیے لے لیا کریں کہ انتظل, یہ ذلہ کا جو لفظ ہے اس پر بہت سے لوگوں نے لکھا کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری عورت یاد دلا دے, لکھتے ہیں کچھ مفسرین. حالانکہ ایسی بات نہیں کہ عورت ہم سے زیادہ میموری پاور اس کی اچھی ہوتی ہے. کالجز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرسٹ رینک اور سیکنڈ رینک یہی لڑکیاں لے آتی ہیں, میموری پاور ان کی کمزور نہیں ہے, ناقص العقل عورتیں نہیں ہوا کرتی. بھول جانے سے زیادہ بہتر مطلب یہ ہے کہ ذلہ کا مطلب جو ہے یہ گمراہ کے لیے بھی آتا ہے, اور قرآن مجید نے وہ جو سورہ وضحا میں کہا کہ ووجدہ ذا, جہاں ہم نے آپ کو راہ رو گم کرتا راہ پایا اور تم کو راہ بتایا, ووجدہ کا ظالن فہدا, یہ ظالن یہ کہ راہ گم کر دینا یا راہ سے واقفیت نہ ہونا. یہ جو فائنانشیل امور ہیں اس راستے سے عورت واقف نہیں ہوتی اور اس میں وہ بھٹک جانے کے چانسز ہیں. کیسے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ عورت بیسیکلی فائنانشیل امور سے اس کی دلچسپی نہیں ہوتی, ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ کہ عورت کو بہکانا زیادہ آسان ہوتا ہے مرد کے بنسبت. عورت کو بہکانا, پھسلانا اور اس کے ذریعے سے غلط قسم کے سگنیچر دلوا لینا یہ زیادہ آسان ہے, اور اس طرح سے وہ صحیح راستے سے پھسلنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے ایک عورت اگر اس طرح سے پھسل جائے یا ایک عورت اگر ڈگمگا جائے تو دوسری عورت اس کو سپورٹ کر سکے. اس لیے کہا گیا کہ دو عورتیں یہاں گواہی دیں گی ایک مرد کے برابر میں. اگر اس بات کی گہرائی میں جائیں, اگر میری بات پر ثبوت آپ چاہیں, عورتیں کس طرح سے فائنینشیل میٹرز کنٹرول نہیں کر پاتی, تو پوری دنیا گواہ ہے کہ سیاسی امور ہو کہ معاشی امور ہو کہ جنگ کے امور ہو کہ سیاسی امور ہو, اس میں عورت بہت زیادہ اچھے انداز سے کنٹرول نہیں کر سکتی. اور جتنا مستشرقین نے لکھا ہے اتنا ہی مغربی دنیا میں کوئی عورت حکمران آپ بہت ہی بتا پائیں گے. ایک اسرائیل میں ایک پرائم منسٹر ہو چکی ہے اور ایک مارگریٹ تھیچر انگلینڈ میں واقع ہوئی ہے. ان دو عورتوں کے علاوہ یہ مغربی مفکرین جتنا عورت کو اونچا اٹھانے کی گفتگو کرتے ہیں, صرف ان سے کھلواڑ کرتے ہیں, صرف ان کی عزت و آبرو لوٹتے ہیں اور صرف انہیں ایک انجوائمنٹ کا ایک ٹول بناتے ہیں, اس کے علاوہ واقعتاً سیاست میں, معیشت میں, فوج میں ان کا بہت بڑا آپ کردار نہیں دیکھیں گے سوائے ان دو عورتوں کے. البتہ مسلم ممالک بندروں کی طرح نقالی کرتے ہوئے, بنگلہ دیش میں بھی ہو, پاکستان میں بھی ہو, ٹرکی میں بھی ہو, یہاں عورتیں پرائم منسٹر بنی, اور اس سے زیادہ یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو بڑی احساس کمتری ہوتی ہے, لہٰذا یہاں ہندوستان میں اور سری لنکا کے اندر آپ نے عورتوں کو حکمرانی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. ان 5 واقعات کے علاوہ ساری دنیا میں کہیں آپ عورت کو یا نہ وزیر خزانہ بتا سکتے ہیں آپ, نہ وزیر دفاع بتا سکتے ہیں آپ, نہ چیف منسٹر بتا سکتے ہیں, نہ پرائم منسٹر بتا سکتے ہیں, بہت ہی کم ملیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت فطرتاً ان معاملات میں دلچسپی نہیں لیتی, اس کا گھر, بچوں کی تربیت, یہ سب اس کے امور ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ دیگر امور میں دلچسپی لے سکتی ہے, تعلیم وغیرہ میں, لیکن اتنے بڑے بڑے ذمہ داریاں وہ سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ بتایا گیا کہ دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہوں گی اس جگہ اور وہ فائنانشیل امور میں گواہی دیں گی. نمبر سات حکم یہ ہے کہ حق کی شہادت سے گریز نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو کہا جائے کہ بھائی ذرا اس خرچ کے معاملے میں ذرا وٹنس کی طرح سائن کر دیجئے آپ, کیونکہ ہم سے واقف ہیں, ہماری غربت اور ہماری سب کچھ حالت آپ کے سامنے ہے, تو ایک مومن کا شیوا یہ نہیں کہ وہ گریز کرے اور سگنیچر کرنے سے بھاگے, بلکہ رہا کہ حق کی شہادت دیں اور اس کے لیے وہاں وہ سائن کرنے میں ایگریمنٹ میں وہ آگے مدد دیں, آگے آ کر. نمبر یہ ہے کہ قرض کے لین دین میں لکھنے کے مسائل پر آدمی کو تساہل نہیں برتنی چاہیے. کبھی کبھی یہ سمجھا جاتا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اگر گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اعتماد پر ہم ایک مجروح سمجھتے ہیں, اعتماد جس سے مجروح ہوتا ہے لکھنے اور ایگریمنٹ کرنے سے, لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ لکھنے پڑھنے سے اور قرض کے لین دین میں کتابت کر لینے سے, ایگریمنٹ کر لینے سے بعد میں پیچیدگیاں نہیں پیدا ہوتی بلکہ سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ کہا کہ آٹھ نمبر مسئلہ نمبر نو یہ ہے کہ کہا گیا کہ یہ کوئی سجیشن نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ آپس کے لین دین میں لکھا پڑھی کر لیا کریں. نمبر نو یہ ہے کہ قرآن مجید بہت ہی پریکٹیکل کتاب ہے. قرآن کہتا ہے کہ کچھ قرضے کچھ تجارت کی چیزیں ایسے لیتے ہیں جو صبح شام لیا دیا کرتے ہیں, تو اس پر ہر بار ایگریمنٹ نہیں ہوگا. مثلاً آپ دیکھیں گے بادشاہ اسٹور میں جا کر کوئی چیز پوچھتے ہیں, بادشاہ اسٹور میں نہیں ہے تو سیدھے گئے افسرا اسٹور سے لے آ کر دے دیے دودھ کا ڈبہ. اب یہ ہے کہ ہر چیز پر لینے کے ساتھ فوراً ایگریمنٹ ہو اور فوراً کتاب ہو, تو 5 روپے کے ایگریمنٹ پیپر میں افسرا اسٹور اور بادشاہ اسٹور کے درمیان ایگریمنٹ ہو, تو پھر بزنس چل نہیں سکتا. قرآن بہت ہی پریکٹیکل نقطۂ نظر دیتا ہے. تو کہا کہ صبح شام کے اور دست گرداں کے اور دست بدست جو خرچ اور تجارت دیا کرتے ہو اس کے لیے تمہیں کوئی ایگریمنٹ اور لکھا پڑے گی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت ہی پریکٹیکل سولوشن ہے. نمبر 10 یہ ہے کہ نزاع کی حالت میں جب کوئی کنٹروورسی پیدا ہو جائے تو پھر ایک تو یہ کہ آپ لوگ شاہد لوگوں کو وٹنس لوگوں کو تنگ نہ کریں, اور وٹنس جو ہے جن لوگوں کی قرض لینے میں وہ وٹنس بن کر کھڑے ہوئے ہوں وہ اپنا پریشر نہ ڈالیں کہ میں وٹنس کی حیثیت سے تم پر سگنیچر کر چکا ہوں, لہٰذا وہ ڈنڈے کے بل پر لوگوں سے قرض دلوائے, ایسا نہیں, بلکہ دونوں طرف سے نرمی کا مربت کا معاملہ ہونا چاہیے. گویا کہ یہ 10 احکام لین دین اور قرض کے سلسلے میں. ایک حکم ایسے ہی اس کے ساتھ یہ لگا دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہو اسے قرض لینے کی ضرورت پیش آئے تو کہا کہ کوئی چیز اگر اس کے پاس ہے تو رہن دے کر وہ پیسے لے لیا کرے. مختلف مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور چلاتے ہیں کہ اس طرح سے سفر میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, لوٹ گئے اور پٹ گئے. قرآن کا یہ حکم ہے, معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ رہن رکھ کر لے جائیے قرض, یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر کوئی آدمی آپ پر اعتماد کر کے دیتا ہے تو فبیہا بہت اچھی چیز ہے. یہ 11 حکم ہے. اس پر مفسرین نے اختلاف کیا. لکھتے ہیں مفسرین کہ یہ رہن کا معاملہ صرف سفر کے لیے ہے, اور کسی شہر میں کسی گاؤں میں کسی سوسائٹی میں قرض دینے کے لیے لوگ رہن نہیں لیا کریں گے. اس طرح کے مفسرین لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ مومن سوسائٹی کے لیے ذائبہ نہیں دیتا کہ ایک آدمی پر اعتماد نہ کرتے ہوئے کہیں کہ آپ اپنی کمبل اپنی بالی اپنی بنگڑی اور اپنی فلاں لا کر رکھیں تب ہم پیسے دیں گے. لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ رہن لینا جائز ہے, اور یہ آیت صرف سفر کے متعلق نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی آپ رہن لے سکتے ہیں. تو یہ 11 حکم قرض اور تجارت کے سلسلے میں لین دین کے متعلق جو بیان کیے گئے. اس کے بعد آخری رکو بہت ہی خوبصورت رکو اور بہت ہی دل نشین پیرائے میں گفتگو یہاں کی گئی ہے. یہ رکو بہت مومنوں کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے. قرآن مجید کا یہ آخری حصہ سورہ بقرہ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. قرآن نے کہا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے, تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ تم چھپاؤ, سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے اور باخبر ہے. اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا, پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ آیت دونوں اس سے انٹر کنیکٹڈ ہے. ایک تو سابقہ جو گفتگو ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ سب احکام پر عمل کرنا تقوی پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور یہ جان رکھو کہ تم کسی حکم کے اندر کہیں تم کم و بیشی نہیں کر سکتے, کہیں تم ہیر پھیر نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ معاملہ اس اللہ تعالیٰ سے ہے جو سارے کائنات کا اور پورے آسمان اور زمین کا مالک ہے, اور اتنا زبردست خدا ہونے کے باوجود وہ دلوں کے اندر اٹھنے والے لطیف احساسات اور ٹھیس جذبات تک وہ جانتا ہے اور ان احساسات اور خیالات تک سے واقف ہے. لہٰذا اس خدا کی پکڑ سے تم بچ کر کہیں نہیں بھاگ سکتے. تو اس آیت کو آخر میں لگا کر یہ واضح کر دیا گیا کہ ان تمام قوانین پر عمل کرنے کے لیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ تمہیں کسی سیدھے سادھے حکمران سے سابقہ نہیں ہے, بلکہ پوری وسیع و عریض کائنات کے بادشاہ سے سابقہ ہے. اس کی شریعت پر عمل کرنا تمہیں ہے, اور اس کی شریعت اتنی سخت ہے, اس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتی. یہ آیت تو ایک طرف یہ ہے کہ اس کا خاتمے کی حیثیت رکھتی ہے آیت, دوسری طرف یہ آخری رکوع کے ابتدائیہ کی بھی حیثیت رکھتی ہے. آخری رکو میں یہ بتایا گیا کہ پہلا رکو اگر آپ کو یاد ہو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین والا رکو یاد ہوگا, تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ قرآن مجید یہاں گفتگو کی شروعات کرتا ہے ایمانیات سے اور مختلف ایمانیات پر وہاں تذکرہ ہے, اور ایمانیات سے سورہ بقرہ کو شروع کر کے سورہ بقرہ کو ایمانیات پر ختم کیا گیا, گویا کہ معلوم ہوا کہ یہ ایمان ہی دراصل ہے اور ایمان ہی سے عمل کے سرچشمے پھوٹتے ہیں. تو ایمان کا یہ آخری رکو ہے. ایمان میں پہلے توحید, توحید کے بارے میں کہا گیا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ, یہ توحید کی آیت ہے کہ پروردگار وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. پھر رسالت کے سلسلے میں آیت, رسالت آخرت اور دیگر ایمانیت کے بارے میں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, یہ دیگر ایمانیات کی متعلق یہ آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کی رب کی طرف سے اس پر نازل بھی, پھر جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا. یہ سب اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں کو مانتے ہیں, اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے, ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی, مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہم تیری ہی طرف ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. اس آیت میں بتایا گیا کہ پہلے تو رسول وہ ہوتا ہے جو جن ایمانیات کی طرف وہ دعوت دیتا ہے اس ایمان میں وہ سب سے پختہ ثابت ہوتا ہے. اس دنیا کے حکمرانوں اور قائدوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کہتے کچھ اور ہوں گے, لوگوں سے مطالبہ کسی اور چیز کا کرتے ہوں گے اور اپنے آپ کو قانون سے بالا تر جس طرح سے سمجھتے ہیں, اس طرح نبی نہیں ہوتا. نبی وہ شخصیت ہوتی ہے جن چیز کی طرف وہ دعوت دیتا ہے اس پر پہلے وہ عامل ہوتا ہے, سب سے پہلے وہ ایمان لے آتا ہے, پھر اس کے ساتھ بندے مومنین کی ایک ٹیم ہوتی ہے ایک جماعت ہوتی ہے مومنوں کی, وہ بھی ان تمام امور پر ایمان لے آتی ہے. سب سے پہلے اللہ پر, اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان پر مفصل اس سورہ بقرہ میں گفتگو ہو گئی, پھر رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں یہ مومنین, اور کسی رسول کے درمیان یہ تفریق نہیں کرتے. یہودیوں کا یہ شیوا اختیار نہیں کرتی یہ امت کہ بعضوں کو مانے اور بعضوں کو نہ مانے, بعضوں کو انہوں نے ستایا اور بعضوں کو انہوں نے قتل کر دیا. مومنین سارے ہی نبیوں پر ایمان لے آتے ہیں, پھر جتنی کتابیں اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ان سب کو برحق مانتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی, ان کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئیں, لہذا قرآن آخری کتاب ہے, اس پر وہ پورے صدق دل سے ایمان لے آتے ہیں, اور پھر ملائکہ پر ایمان لے آتے ہیں. یہ سب کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ایمان صرف دل کا اور زبان کا نہیں بلکہ وقالوا سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی, یہ ان کا سلوگن ہوتا ہے. یہ سمعنا سے مراد صرف سننا نہیں ہے بلکہ ہم نے دل کی آمادگی سے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, اس بلیف کو اس بلیف کو اس نظریے کو ہم نے دل کی آمادگی سے ایکسیپٹ کیا ہے, واطعنا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے ہم اس کی اتباع کریں گے. گویا کہ مومنین کا یہ قول ہے کہ ان تمام باتوں پر وہ صرف زبان سے الفاظ کی گردانی نہیں کرتے بلکہ وہ اس پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم اسے صدق دل سے مانتے ہیں اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں, پھر فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کر کہتے ہیں کہ غفرانہ کا ربنا و الیک المصیر, پروردگار ہم تو ایمان لے آئے ہم عمل کے لیے بھی آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اس عمل کے میدان میں آگے بڑھتے ہوئے یقیناً ہم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں, تو غفرانہ کا ہم تم سے مغفرت مانگتے ہیں, ہم تجھ سے خطا کی بخشش چاہتے ہیں, پروردگار ہماری بخشش فرما اس لیے کہ ہم تجھ سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے, الیک المصیر ہم کو تیری ہی طرف پلٹنا ہے اور تیری ہی طرف ہم کو رجوع کرنا ہے. اب آخری آیت پر آ جائیے, اس آیت پر جتنی دیر رک رک کر سوچیں گے اتنا ہی آپ کو معنی اور مفاہیم کے راز کھلتے چلے جائیں گے. قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی متنفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ بوجھ کیا ہے؟ ہر متنفس سے اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جتنا اس کا فہم ہے جتنی اس کی گنجائش ہے اتنا وہ اس ایمان پر عمل کرے, اور امت مسلمہ کے امامت کے منصب پر جس طرح اس کو کھڑا کیا گیا ہے اس امامت کی منصب ذمہ داری ادا کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار پائے. یہ اور بات ہے کہ وہ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا, ہر آدمی لیڈر نہیں بن سکتا, ہر آدمی مقرر نہیں بن سکتا, ہر آدمی کتابیں نہیں لکھ سکتا, ہر آدمی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا, ہر آدمی جا کر غیر مسلم کو کنوینس نہیں کر سکتا, لیکن جس کی جتنی استطاعت ہے اتنا اس دین کا وہ علم بردار بنے, پرچم لے کر آگے بڑھے اور دین حق کی ترجمانی کے لیے وہ اپنی زندگی لگائے. قرآن کہتا ہے کہ ہر آدمی مکلف ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف اس کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. یہ وسعت کتنی ہے آپ نہیں پہچانیں گے, صرف اللہ کہے گا. آپ یہ نہیں کہیں گے پروردگار میں فلاں کام نہیں کر سکتا مجھے اس سے بچا لے, میں فلاں ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا اس سے مجھے درگزر کر دے, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اس آپ کی مغفرت کا پہچاننا اللہ کے علم ہے اور آپ کی وسعت کے لحاظ سے آپ کی استطاعت کے لحاظ سے آپ پر وہ بوجھ ڈالے گا. مومن یہ دعا کرے گا کہ پروردگار اس بوجھ کو سہارنے کی قابلیت عطا کر دے. پھر کہا کہ لہا ما کسبت و عالمت تسبت, یہ واضح رہے کہ اس امت کے لیے جب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کے سامنے تم گواہی پیش کرو گے, لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دو گے, تم خود نیک عمل کر کے لوگوں نے نیک عمل کی گواہی پیش کرو گے, تو قرآن کہتا ہے لہا ما کسبت و علیہ ما اکتسبت, ہر آدمی کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ کے عمل کا بدلہ کوئی اور لے جائے گا یا کوئی اور ہمارے خاندان میں, ہمارے مسلک میں, ہماری جماعت میں, ہماری تنظیم میں, ہماری مسجد میں کوئی اور اچھا نیک کام کر گئے تو اس کا بدلہ ہم کو بھی بٹور لیا جائے گا, ہم بٹور لیں گے. نہیں, تم جو بو گے وہی وہاں کاٹو گے, یہ قرآن بول دیتا ہے لہا ما کسبت و علیہ ما اکتسبت. پھر قرآن کہتا ہے یہ دعا مومن کی بہت ہی گہرائی سے نکلتی ہے. آپ سوچئے کہ احساس ذمہ داری کی انگوٹی سے, مضراب سے جب خوف خدا کے تار مرتعش ہوتے ہیں دل کے اندر, تو اس سے قسم کی نغمہ پیدا ہوتا ہے, اس سے قسم کی دعا نکلتی ہے, دل کی دھڑکنیں اس دعا کا ساتھ دیتے ہیں. اور بندے مومن جب دعا کرتا ہے تو ربنا ربنا کے الفاظ امنڈ امنڈ کر آتے ہیں. پھر وہ ایسی دعا کرتا ہے جس سے وہ ذمہ داری کو سنبھال سکے. آپ اس دعا کو دیکھ لیجئے, کہیں اس میں آپ کو دنیا میں اہل ثروت مالدار بنا دینے کی دعا, دنیا میں بہت کچھ بن جانے کی دعا نہیں ہے. یہ دعا مومن کو یہ سکھاتی ہے کہ بندہ مومن اپنی منصب ذمہ داری ادا کرنے کے قابل ہو جائے, اس کے لیے یہ دعا ہے. اور بندہ مومن کے دل کی عمیق گہرائیوں سے یہ صدا بلند ہوتی ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, مالک اس شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہم سے جو نسیان, جو غلطی, جو بھول ہو گئی اور خطا جو سرزد ہو گئے, ان خطاؤں کو اور نسیان کو پروردگار تو معاف کر دے. اس لیے اس پوری شریعت کی مکمل ہدایت دینے کے بعد یہ دعا سکھائی گئی مومن کو. مومن یہ دعا کرتا ہے کہ اے مالک, اس شریعت پر عمل کرنے اور اس شریعت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں جتنا کچھ کرنا چاہیے تھا ہم کر سکے, لیکن جو نسیان, جو غلطی, جو بھول, جو چوک, جو سہو, جو تغافل, جو تساہل ہو چکا پروردگار اسے معاف کر, اور جو خطائیں سرزد ہو گئیں دانستہ غیر دانستہ طور پر, جان بوجھ کر اور انجانے میں, رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں, یہ جتنے قسم کی خطائیں ہو چکی پروردگار تو اسے معاف کر دے. پھر قرآن کہتا ہے دعا بندے مومن کو سکھایا گیا, بندے مومن کی صدا ہے یہ, ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا, پروردگار ہم پر اس طرح کے بوجھ نہ ڈال جس طرح ہم سے پچھلی امتوں کے لوگوں پر بوجھ ڈال دیے گئے. یہ دعا کا یہ جملہ بہت ہی ایسا جملہ ہے جس سے مومن جو ہے تھر تھرانے لگتا ہے, کانپنے لگتا ہے. یہ اس لیے کہ پچھلی امتوں نے جب غلطیاں کی تو پروردگار نے باہر سے پنشمنٹ ان پر بوجھ ڈال دیا. جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کر پوجا, اس سورہ بقرہ میں بات آ گئی, تو پروردگار نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی ہی جماعت کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو, اور اپنی امت کے لوگوں کو جو لوگ بچڑے کی پوجا میں شامل ہوئے ان سب کو یہودیوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. پھر جب ان سے کہا گیا کہ ہفتے کے دن خدا کے لیے مقرر کرو, تو جب انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کیا اور بزنس اور تجارت کی, تو پروردگار نے ان کو بندر بنا دیا, کچھ آیات میں آتا ہے کہ انہیں سور بنا دیا. پھر اس طرح سے جب انہوں نے انبیاء کے ساتھ مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی سینا میں 40 سال تک در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا. پھر جب انہوں نے مسلمین اور انبیاء اور صلح کی باتوں کو نہ مانا, قتل کیا, تو پھر اللہ نے ان پر غضب کے پہاڑ توڑ ڈالے. یہ سب چیزیں معلوم ہوتا ہے کہ بوجھ ہے کسی امت پر, اور آج بھی یہ افتراق اور انتشار کا ایک ایسا چٹان ہے اس امت پر, اس چٹان تلے یہ امت دبی جا رہی ہے اور پھٹی پر رہی ہے, اور اتنا زبردست بوجھ ہے یہ افتراق کا اور انتشار کا. قرآن کہتا ہے کہ پچھلی امتوں پر جس طرح کے بوجھ ڈالے گئے ان تمام بوجھ سے پروردگار ہمیں بچا. کیسے؟ پچھلی امتیں جن غلطیوں کو کرنے کی وجہ سے وہ مصیبتیں ان پر آئیں, پروردگار وہ غلطیاں کرنے سے ہمیں بچا. جو غلطیاں سرزد ہوئی پروردگار ان غلط راہوں پر چلنے سے ہماری پیروں کو روک لیں, ہماری پیروں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈال دیں تاکہ ہم ان غلط راستے پر نہ چلیں. یہ وہی دعا ہے جو ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا کی تھی, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ وہی دعا ہے کہ پچھلی امتوں کے گمراہ راستوں پر پروردگار چلنے سے ہماری حفاظت فرما, اس راہ پر چلنے سے جو بوجھ ان پر پڑے اس بوجھ سے ہماری حفاظت فرما. پھر ایک اور جملہ ہے, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اور اے پروردگار ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈال, اور اگر اس طرح بوجھ پڑ جائے تو اسے برداشت کرنے کی صلاحیت دے دے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مومن کو جب اللہ کے دین کی راہ میں آگے بڑھتا ہے تو بہت سی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی ہیں, نماز پڑھتا ہے, زکات دینے لگتا ہے, پھر کسی مسلم معاشرے میں فلاں بیت المال کی ذمہ داری پڑتی ہے, فلاں ادارے کی ذمہ داری پڑتی ہے, فلاں تنظیم کی ذمہ داریاں یہاں پڑتی ہیں. بندہ مومن کو اس وقت اپنی دنیا کی بہت سی قربانیاں دے کر آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو اس وقت آدمی قربانی اسی وقت دے سکتا ہے جب کہ پروردگار کی طرف سے مدد حاصل ہو, ورنہ آدمی اس بوجھ کے تلے دب جائے گا, پس جائے گا, اور وہ اس راہ کو چھوڑ کر بھاگے گا. تو کہا گیا کہ مالک ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو. پھر واف انا واغفر لنا وارحمنا, ہمیں معاف فرما, ہماری مغفرت فرما, ہم پر رحم فرما. یہ تین چیزیں مومن دعا مانتا ہے. ایک یہ ہے کہ ہمیں معاف فرما, ہماری غلطیوں کو اور تساہل کو معاف فرما. پھر مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ اپنی غلطیوں کی مغفرت ہو جائے, بخشش ہو جائے. پھر مزید ایک اللہ رحم کرے اور فضل کرے. آخر میں کہا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, پروردگار تو ہی ہمارا مولا ہے, تو ہی ہمارا سرپرست ہے, تو ہی ہمارا نگہبان ہے, اور ہمیں کافروں پر نصرت اور فتح عطا کر. اس جملے پر ذرا رکیے, سوچئے مومن ایک جو دعا کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ کافروں پر اے پروردگار ہمیں نصرت عطا فرما. نصرت کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین ایک کشمکش میں, ایک جنگ میں مبتلا ہیں, اور وہ نظریاتی جنگ ہے, نظریاتی کشمکش ہے, آئیڈیولوجیکل وار ہے جس میں مومنین مبتلا ہیں, اور نصرت کی دعا مانگ نصرت کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین ایک کشمکش میں, ایک جنگ میں مبتلا ہیں, اور وہ نظریاتی جنگ ہے, نظریاتی کشمکش ہے, آئیڈیولوجیکل وار ہے جس میں مومنین مبتلا ہیں, اور نصرت کی دعا مانگتے ہیں اس لیے کہ اس کشمکش میں پروردگار کہیں ہم مغلوب نہ ہو جائیں, کہیں کمپرومائز کے ہم شکار نہ ہو جائیں, بلکہ ہمیں کفار پر غلبہ عطا فرما. یہ ونصرنا کا شعور ہمیں اس بات, یہ ونصرنا کا جملہ, یہ لفظ ہمیں اس بات کی طرف ابھارتا ہے کہ مومنین کو یہ واضح رہے کہ اس دنیا میں یہ امت ایک کشمکش سے دو چار ہے, ایک ابتلا سے دو چار ہے, اور کفر اور شرف کے درمیان اور توحید کے درمیان ایک جنگ بپا ہے, اور اس جنگ میں مومنین کو کفار پر فتح پانی ہے, اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے. ایک نمبر دو یہ ہے کہ کفار پر فتح, یہ کہ کفار کی گردنوں پر فتح پانا ہی نہیں ہے, بلکہ کفار کے قلوب پر فتح پانا ہے, کفار کے نظریات پر ہمیں فتح پانا ہے, کفار کی آئیڈیالوجی پر ہماری آئیڈیالوجی کو فتح حاصل ہونی ہے. تو اس کے لیے پروردگار سے دعا کرنی چاہیے کہ اے مالک ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس دین کی دعوت ہم کفار کے سامنے اس طرح سے رکھیں کہ ان کے دل مغلوب ہو جائیں اسلام کے سامنے, ان کے نظریات مغلوب ہو جائیں, اور اسلام ان کے سر پر غالب آ جائے, ان کے فکر پر غالب آ جائے, ان کے قلب پر غالب آ جائے. یہ آیت بتاتی ہے کہ صرف ہم کفار پر ان کے سروں پر سوار ہو جانے کی دعا نہیں کرتے, بلکہ اس دین کو, اس شریعت کو, اس نظام کو جب لے کر چلتے ہیں تو خدا سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس نظام کو غالب کرنے میں ہماری مدد فرما, اور کفار کو, مشرکین کو, تیرے دشمنان کو مغلوب فرما, انہیں پست فرما, انہیں ذلیل فرما. یہ دعا کرتے ہیں. ان دعاؤں کے ساتھ یہ سورہ ختم ہوتی ہے. اس سورہ کو ختم کرتے ہوئے پھر میں پیچھے کی طرف جا کر کچھ باتوں کا اعادہ کر دوں گا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے, تاکہ پھر سے ایک بار واضح ہو جائے. میں نے بتا دیا تھا کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل, سب سے ضخیم سورت ہے. یہ وہ سورت ہے جس میں تین باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں امامت کے لیے کوئی نہ کوئی قوم ہوا کرتی تھی. ایک زمانے تک یہود قوم تھی, اور اللہ نے اس قوم کو معزول کیا, اس کا پورا تذکرہ ہے. کسی قوم کو اللہ معزول جب کرتا ہے تو ان کے جرم کیا کیا ہوتے ہیں بتا دیے گئے گن کر, تاکہ یہ امت مسلمہ بھی جان لے کہ اگر ہم بھی اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہم بھی معزول ہو جا سکتے ہیں. تو ان کے پورے جرائم گن کر بتا دیے کہ انفرادی طور پر انہوں نے کیا کیا جرائم کیے, اجتماعی طور پر انہوں نے کیا کیا جرائم کیے, ان کے عوام نے کیا جرائم کیے, ان کے علماء نے کیا جرائم کیے, سب بتا دیا گیا. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اس امت کو معزول کرنے کے بعد امت مسلمہ کو کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اس کے بعد امامت کے درجے پر فائز کی جاتی ہے, اور اس کے لیے قبلہ کو مرکز بنا کر بتا دیا گیا کہ تمہارا یہ سینٹر ہوگا, تمہارا یہ پیوٹ ہوگا جس کے طرف پوری امت گھومے گی, اور پوری امت کے فکر کی ایک سوئی کا یہ مرکز ہوگا قبلہ اور کعبہ. نمبر تیسرا جو سبجیکٹ رہا گفتگو کا, وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک طویل شریعت دی ہے, اور شریعت پر ہم نے بہت تفصیلی جب گفتگو کی تو پتا چلا کہ یہ اسلام ایک ناقابل تفریق وحدت ہے, ایک ناقابل تقسیم کل ہے, ایک یونٹ ہے, اس کو حصوں اور بکروں میں کبھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اور سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد ہماری یقین میں پختگی پیدا ہو گئی کہ اسلام میں قصاص کے احکام بھی پائے جاتے ہیں, اسلام میں وراثت کے بھی احکام پائے جاتے ہیں, اسلام میں روزے کے بھی احکام پائے جاتے ہیں, اسلام میں نماز کے بھی احکام پائے جاتے ہیں, اسلام میں دعاؤں کے بھی آداب بیان کیے گئے, اسلام میں نکاح کے, طلاق کے, خلا کے, رضاعت کے بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں. اسلام کی ایک سوشیالوجی بھی ہے جس میں مرد اور عورت کے درمیان کیا ان کے درمیان کس طرح سے بیلنس ہو, دونوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں, دونوں کی کیا حدود کار ہیں, یہ بھی بتا دیا گیا. اسلام کا ایک اکنامک سسٹم ہے, اور پوری تفصیل سے بات آ گئی کہ کس طرح سے اسلام اپنا اکنامک سسٹم اس دنیا میں غالب کرنا چاہتا ہے. اسلام ایک ایسا نظام ہے جو پے ہم مسلسل جدوجہد کا طالب ہے, اور جہاد پر مومنوں کو ابھارا گیا, اور جہاد کے بارے میں تفصیلی آیات وارد کیے گئے. جہاد کے لیے قیادت کی ضرورت ہے تو اس امت کو ایک قائد کی ضرورت ہے, اور قائد اس امت کے اندر کیسے پیدا ہوگا اس پر پوری تفصیلی بحث ہو گئی. تو لگتا ہے کہ یہ اسلام, یہ شریعت کچھ مراسم عبودیت کے مجمع کا نام نہیں بلکہ ٹوٹل ایک انٹیگریٹو سسٹم آف لائف ہے, ٹوٹل ایک نظام حیات ہے, زندگی کا ایک کل قانون ہے. یہ پورا جو ہے سورہ بقرہ کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی. اب اس کے بعد مومنین کو ابھارا گیا کہ اس کام کو لے کر وہ آگے بڑھیں, اور اس کام میں اللہ کی نصرت, مدد اور مغفرت کی دعا کرتے ہوئے آگے بڑھیں. تو ان کا یہ کام ہے کہ اس شریعت پر وہ خود عمل کریں, اس شریعت کی دعوت دنیا کے سامنے رکھیں. اس پر یہ سورہ ختم ہوتی ہے. اب اس کے بعد جو کل ہم سورہ شروع کرنے والے ہیں وہ سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو میں رکھ کر آج کی گفتگو ختم کروں گا. میں نے گزشتہ رمضان بتایا تھا کہ قرآن کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جسے جوڑے کہے جاتے ہیں, مثنی صورتیں کہی جاتی ہیں. انہیں جس طرح دو بیل اگر آپ کو جوڑی لے کر دیکھیں تو بہت سی چیزوں میں ان دو بیلوں میں مماثلت ہوگی, ہے نا. جوڑے اسی کو کہے جاتے ہیں کہ دونوں کے اندر بہت سی چیزیں مماثلت بھی ہو اور ایک میں جو کمی ہو وہ اس کے جوڑے میں اس کی پر کرنے کا انتظام کر دیا گیا ہو. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں جوڑے کی طرح صورتیں ہیں, یعنی گویا کہ ایک کوائن کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں, اور دونوں رخ کو ملا کر ہی ایک سکہ بنتا ہے. اسی طرح سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ مل کر ایک مضمون کو پورا کرتے ہیں. ابھی آدھا ہی مضمون پورا ہوا ہے اور آدھا مضمون سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا. اب دونوں کے درمیان آپ مماثلت اور ریلیشن شپ دیکھتے چلے جائیے. پہلے تو یہ بتایا گیا امت مسلمہ کو امامت کے درجے پہ فائز کرنے کے لیے پچھلی امت ایک یہود امت تھی, وہ امام امت تھی, اس امت کو معزول کیا گیا, ان کے جرائم بتا دیے گئے. سورہ آل عمران پہ کل جب چلیں گے معلوم ہوگا کہ اب ایک اور امت تھی, وہ امت تھی نصرانیوں کی امت, عیسائیوں کی امت. سورہ آل عمران میں تفصیلی عیسائیوں پر بحث کی گئی, ان کے عقائد کی گمراہیوں پر, ان کی عمل کی بے رحمیوں پر گفتگو کر کے بتایا گیا کہ جس طرح یہود گمراہ ہوئے اس طرح عیسائی گمراہ ہوئے اور دونوں سے تم کو بچنا ہے, بتا دیا گیا. ریلیشن شپ دیکھتے جائیے. اس سورہ میں بتایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ میں کہ تمہارا منصب کیا ہے, تمہارا ڈیوٹی کیا ہے, تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ دنیا کے سامنے تم حق کی گواہی دو گے. بات یہاں واضح نہیں ہوئی تو اس بات کو واضح کیا گیا سورہ آل عمران میں, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وہی بات اور وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی کہ تم اس دنیا میں بھیجے گئے ہو لوگوں کے لیے, للناس, تم خود پرست اور خود غرض امت نہیں ہو بلکہ تمہاری امت نکالی ہی گئی ہے لوگوں کے لیے. تمہارا کام ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. ایک ہی بات یہاں ریپیٹ کر دی گئی. پھر آپ دیکھتے چلے جائیے کتنا ریلیشن شپ ہے. سورہ بقرہ کی گفتگو ہوئی ہے قرآن سے, ہدل للمتقین, اس قرآن سے کون فائدہ اٹھائیں گے, متقی لوگ ہی فائدہ اٹھائیں گے, اور متقی لوگوں کی صفات بتا دیے گئے. پھر سورہ آل عمران میں بتایا گیا سٹارٹنگ میں اس قرآن سے کون فائدہ اٹھائیں گے, وہ لوگ جن کے قلب ٹیڑے نہیں ہیں, ضعیف جن کے دلوں میں ہے, ٹیڑ جن کے دلوں میں ہے, جن کے دل کج ہیں, وہ کبھی اس قرآن پر ایمان نہیں لا سکتے, ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. والراسخون فی العلم, جو لوگ علم اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور جنہیں سلامتی قلب نصیب ہوا ہو وہی لوگ اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک ہی بات ہے لیکن دوسرے انداز میں پیش کر دی گئی. اچھا پھر یہ بتایا گیا کہ تم لوگ بہت ہی پست تھے, ذلیل تھے, گمراہ تھے, اللہ نے تمہیں ہدایت کے بلند منازل تک اٹھا دیا. یہ بات آ چکی ہے سورہ بقرہ میں, نے گفتگو کی تھی. وہاں یہ بات آتی ہے کہ تم لوگ اتنی آپس میں عداوت اور دشمنی تمہارے اندر تھی کہ نفرتوں کی آگ سے تمہارا معاشرہ پورا جلا پڑ رہا تھا. یہ پروردگار کا فضل تھا کہ اس نے تم کو بھائی بھائی بنایا, لہذا تم متحد ہو جاؤ, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. بات ایک ہی ہے لیکن دوسرے انداز میں یہاں پیش کر دی گئی. پھر قیادت کی ضرورت. قیادت کی ضرورت کے لیے جالوت اور تالوت پر گفتگو بھی تھی. آپ کو معلوم ہوگا کہ جالوت اور تالوت کے پورے مسئلے سے قیادت ابھر کر سامنے آئی. اس میں سورہ بقرہ میں دیکھیں گے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل والی آیت میں بتایا گیا کہ تمہارا قائد رسول ہے, اس رسول کے دنیا سے گزر جانے کے بعد تمہارے اندر اور مزید قیادتیں کیسے پیدا ہوں گی اس پر گفتگو ہو گئی. دیکھتے جائیے. پھر اس صورت میں جہاد پر بہت ہی زور سے ابھارا گیا مومنوں کو, کہا گیا کہ تم کو جہاد کرنا ہے کفار کے ساتھ, اس حد تک کرنا ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے, دین خالصتاً چھا جائے دنیا میں, اور مومنوں کو جو لوگ ستاتے ہیں, جو ان کے گھر بار سے نکالتے ہیں, انہیں اچلو, انہیں جوڑ جوڑ پہ مارو, انہیں قتل کرو, اور جہاد کا حکم دیا گیا. اس جہاد کا ایک پریکٹیکل ایگزامپل بتا دیا گیا سورہ آل عمران میں جنگ احد پر تفصیل ہوئی, اور بتایا گیا کہ جنگ احد مومنوں نے کیسے لڑی, کہاں ان کو فتح نصیب ہوئی, اور کس جگہ کس سہو کی وجہ سے وہاں ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. پوری گفتگو آپ جنگ کی, یہاں تھیوریٹیکل گفتگو ہے اور پریکٹیکل ایک ایکسپیرینس جنگ احد کا وہاں بتا دیا گیا سورہ آل عمران میں. پھر سورہ بقرہ کی آخری رکوع ابھی جیسے ہم نے پڑھی ہے دعاؤں پر ختم ہوتی ہے اور ایمانیات پر ختم ہوتی ہے, ایمانیات پر اور دعاؤں پر. سورہ آل عمران جو ختم ہوتی ہے سورہ, وہ سورہ بھی یہی کہ ایمانیات پر, جب مومن کے ذہن کو وسعت بخش دی گئی اور مومن کائنات پر غور و فکر کر کے دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار یہ سب کچھ تو نے بیکار نہیں بنایا اور ہم کو عذاب جہنم سے بچا, اور ایسی ہی دعائیں باہر ریپیٹ ہوتی ہیں. تو یہ سورہ اور وہ سورہ دونوں مل کر ایک مضمون کو مکمل کرتے ہیں. پھر یہاں شریعت کے تقریباً 30-35 احکامات بیان کیے گئے. آل عمران میں جب ہم چلیں گے وہاں بھی آپ دیکھیں گے تقریباً 15-20 سبجیکٹس پر قرآن نے تفصیلی شریعت دی ہے. تو اس طرح سے یہ سورت اس سورت کا تکملہ ہے, دونوں مل کر ایک دوسرے کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں, اور دونوں میں ایک ہی مضمون ہے لیکن ایک میں ایک رخ ہے دوسرے میں دوسرا رخ ہے. یہ گویا کہ میں نے دونوں صورتوں کو لنک کرنے کے سلسلے میں باتیں رکھ دی ہیں. انشاءاللہ کل جب ہم سورہ آل عمران میں چلیں گے تو بہت ہی بہترین گفتگو قرآن مجید, اس کے محکم آیات, متشابہات والی آیات, اور قلب کیسے ٹیڑے ہوتے ہیں, قلب میں کیسے ہدایت اترتی ہے, ایسی بہترین گفتگو کل انشاءاللہ پہلے ہی رکوع میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس سورت پر رک رک کر ڈیرے لگا لگا کر قیمے لگا لگا کر ہر آیت پر غور و فکر کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما, ایک ایک آیت کو قلب کی گہرائیوں میں اتار لینے کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین ایک ایک آیت پر ہمیں دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین پروردگار اس سورہ بقرہ میں جو عظیم ذمہ داری اس امت پر ڈالی گئی ہے, اے مالک اے الہ العالمین اس امت کے لوگوں کو, اس امت کے افراد کو اس ذمہ داری کا احساس عطا فرما, اس ذمہ داری کا بوجھ انہیں سہارنے کی توفیق عطا فرما, اس ذمہ داری کو نبھانے کی انہیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین یہ امت اس دنیا میں امام امت ہے لیکن آج یہ امت دلیل و خوار اور پست ہو چکی ہے. مالک الہ العالمین اس امت کو پھر سے امامت کے درجے تک اٹھانے کی ہم سب کو مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین پروردگار اس شریعت کو کوئی سیدھی سادی شریعت اور کوئی آسان کام نہ سمجھ کر بلکہ اس کی وسعتوں کو سمجھنے, اس کی عظیم حقیقتوں کو سمجھنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما. اس شریعت پر چلنا ہمیں آسان فرما, اس شریعت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما, اس شریعت کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ موجزن فرما کہ یہ شریعت یہ نظام الہی لوگوں کے سامنے بھی ہم اٹھا کر رکھ سکیں, لوگوں کے سامنے بھی ہم گفتگو کے ذریعے اس دعوت کو رکھ سکیں, اور اے الہ العالمین لوگوں کے دلوں کو کھول دے اسلام کے لیے اور لوگوں کو اسلام کی طرف لپک کر آنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین وہ دن بہت جلد لے آ, اس دن کے ہم منتظر ہیں جبکہ اسلام غالب ہو جائے اس دنیا میں اور اسلام کی شریعت دنیا میں نافذ ہو جائے, جس دن انسان اس شریعت کے تحت آرام کی زندگی بسر کر سکیں. الہ العالمین اس شریعت کے غلبے اور نفاذ میں ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین پروردگار رب العرش العظیم ہمیں اس قرآن کا شہدائی بنا, اس قرآن کا داعی بنا, اس قرآن کو پڑھنے, اسے سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کرنے اور عملاً اس کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق اور استطاعت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب.